بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد مجالس مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے البلاغ میں شائع ہوئے ہوئے اور حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم کے نقل شدہ کچھ ملفوظات ہیں وہ پڑھ کر سناتا ہوں. ارشاد فرمایا کہ ایک بڑے بزرگ حارث رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے صوفی اور امام ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں سے ہیں. ان کے ملفوظات میں ہے، فرمایا کسی گناہ کا دل میں خیال بھی نہ لاؤ. دل میں خیال لانے کا مطلب یہ ہے کہ عمل چاہے نہ ہو مگر دل میں سوچ کر کسی گناہ سے مزے لینا، خیال پکانا یہ بھی نہ کرو. اب یہ بزرگ حضرات فیاض ہیں، حکیم ہیں، تجربے کی بات کہتے ہیں. جو چیز مضر ہے انسان کے لیے اس کے دل میں خیال سے بھی منع کرتے ہیں. حاذق ڈاکٹر کا کام ہے کہ ابتدائے بیماری کے جراثیم سے روکتا ہے، وہ بیمار کو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا، بعض اوقات مریض سے ملنے کو بھی منع کرتا ہے. دراصل یہ پرہیز بیماری کو مضر نہیں مگر وہ جانتے ہیں کہ انجام اس کا برا ہے. لہذا صوفیاء کرام جانتے ہیں کسی کس چیز سے آدمی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. حدیث کی روح سے تو گناہ نہیں مگر اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ایک منصوبہ دل میں بنا لیا، غلط راستوں کا نقشہ ذہن میں بٹھا لیا، عادت یہ ہے کہ پھر بچنا مشکل ہو جاتا ہے. فطرت یہی ہے کہ منصوبہ پکا لیا پھر اس پر ٹھہرنا مشکل ہے. ایسے مواقع سے بچو، ایسے خیالات سے بچو، ایسی مجالس سے بچو. دل کو گناہوں کے خیال سے ہی بچا لو اور دل کو اتنی دیر اور کسی فائدہ مند عمل میں لگا لو، ذکر کر لو، تلاوت کر لو، کوئی بھی نیک کام کر لو. ارشاد فرمائے کہ دوسری نصیحت، صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ دو قسم کے ہیں. فرق یہ ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ و ندامت اور بغیر عہد کے معاف نہیں ہوتا، چھوڑنے کے عہد سے معاف نہیں ہوتا. پہلے کیے پر ندامت ہو، آگے کے لیے پکا عزم ہو اور عملاً اس کے پاس آئندہ نہ جائیں، اس گناہ کے قریب بھی نہ جائیں، تب یہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے. اور صغیرہ گناہ اللہ پاک نیک کام کرنے سے خود بخود معاف کرتے رہتے ہیں. قرآن کریم میں ہے نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اس سے مراد صغیرہ ہی ہے. یعنی کتنا ہی تہجد پڑھ لو، زنا، چوری، رشوت، جھوٹ، غیبت، یہ تو معاف نہیں ہو سکتے. صغیرہ جتنے ہیں ان کے بارے میں اللہ پاک نے یوں رحمت سے کام لیا ہے کہ نیکیاں کرنے سے وہ خود معاف ہوتے جاتے ہیں. ایک آدمی صبح اٹھتا ہے، سلام کر لیا، ایک گناہ معاف ہو گیا. کسی سے ہنس کر بات کر لی، مسجد کی طرف پیدل چل دیے، ہر قدم پر ایک ایک نیکی لکھی گئی، ایک ایک گناہ معاف ہوتا گیا. وضو سے ہاتھ پاؤں کے گناہ معاف ہو گئے. مگر یہ سارے صغیرہ گناہوں کے لیے ہیں، یہ فرق ہے دونوں میں. صغیرہ گناہ بے شمار ہیں، سنت کے خلاف سارے عمل صغیرہ گناہ ہیں. پانی بسم اللہ کہہ کر نہیں پیا، صغیرہ ہو گیا. دہنے کے بجائے بائیں ہاتھ سے کھایا، صغیرہ گناہ ہو گیا. سینکڑوں گناہ معلوم ہی نہیں تو عمل اس سے بچنے کا کیسے ہوگا. غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف جان بوجھ کر کرنا سارے صغیرہ گناہ ہیں. اور بسا اوقات ایسے گناہ ہو جاتے ہیں کہ آدمی کو خبر بھی نہیں ہوتی. اسی طرح اللہ پاک ان کو ایسے معاف کر دیتے ہیں کہ ان کو خبر نہیں ہوتی. جیسے صغیرہ گناہ ہونے کے سینکڑوں راستے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کے بھی سینکڑوں راستے ہیں. اور فرمایا کہ صوفیہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں، جانتے ہیں انسان کی ہر رگ و ریشے کو. فرمایا کہ صغیرہ کو چھوٹا سمجھ کر بے پرواہی نہ کرو، غفلت ہو جائے وہ اور بات ہے، مگر یہ نہ سوچے کہ صغیرہ ہی تو کیا ہے، کیا حرج ہے، یہ بڑا گناہ ہے. یعنی صغیرہ کو چھوٹا سمجھنا بڑا گناہ ہے، کیونکہ جس چھوٹے کو چھوٹا سمجھ لیا وہ کبیرہ ہو گیا. جس نے پوچھا کبیرہ گناہ کیا ہے، کسی نے پوچھا کبیرہ گناہ کیا ہے، فرمایا کہ جو اللہ کو ناپسند ہے وہ کبیرہ ہے. اب اس کا کیا پیمانہ بتایا جائے؟ چھوٹے گناہ بڑے گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے چھوٹا بچھو اور بڑا بچھو. عقل مند آدمی چھوٹے بچھو کو بھی ہاتھ میں نہیں لیتا، کیونکہ وہ بھی کم زہریلا نہیں ہے. فرمایا کہ صغیرہ سے بھی اس طرح بچو جیسے کبیرہ سے بچتے ہیں. جان بوجھ کر کسی چھوٹے گناہ کو کرنا اللہ کے سامنے جرت کرنا ہے, یہ بڑا گناہ بن جاتا ہے, یہ بڑا جرم ہے. اور صغیرہ گناہ پر اصرار کرنا یعنی مسلسل کیے جانا اور توبہ نہ کرنا یہ بھی کبیرہ ہے. مثلا پہلے دائیں کروٹ لیٹ گئے, پھر چاہے جس طرح لیٹے, اگر جان بوجھ کر دائیں کروٹ نہ لیٹا اور معلوم ہونے کے باوجود, یعنی معلوم ہونا کہ سنت ہے دائیں کروٹ سے لیٹنا, معلوم ہونے کے باوجود ضد یا اصرار سے ایسا کیا تو یہ کبیرہ گناہ ہوگا. بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا کام ہے. آج کے مسلمان جان بوجھ کر اس کے خلاف کرتے ہیں. کھاتے وقت بھری انگلیوں سے گلاس دائیں ہاتھ سے پکڑنا نفاست کے خلاف ہے, مگر بائیں ہاتھ سے گلاس پکڑ لو اور پینا شروع کرو دائیں ہاتھ نیچے رکھ کر, پینا شروع کرو دائیں ہاتھ نیچے رکھ کر, تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اہتمام اور عظمت ہو. اور فرمایا جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے اللہ سے رجوع کرو. اس سے یہ ہوگا کہ دل میں رجوع اللہ کا خیال آتے ہی سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا, یہ میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں کہ پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کتنی بڑی دولت ہے, کہ اللہ کا خیال آ جانا ہی کتنی بڑی دولت ہے. دوسرے اس کام پر ثواب بھی مل گیا, اللہ سے رجوع کا ثواب بھی ملتا ہے. اور کلام پاک میں ہے کہ اے اللہ جب میں اس کام میں داخل ہوں مجھے اچھی طرح داخل کیجیے اور اچھی طرح نکالیے اور اس میں میرا کوئی مددگار بتا دیجیے. یہ دعا ہے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. جو بھی کام اہم شروع کرے تو اگر یہ دعا پڑھ لے تو شروع میں پڑھ لیا نقد نفع تو یہ ملا کہ اللہ کا قرب مل گیا, دوسرے فائدہ یہ ہوا کہ اس پر اجر و ثواب مرتب ہوا, تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ تلاوت کا ثواب بھی ملا. قرآن پاک کی آیت ہے جب تلاوت کریں گے ہر حرف پہ دس نیکی ملے گی, چاہے وہ دعا ہو, چاہے دعا کے طور پر پڑھے, چاہے تلاوت کے طور پر پڑھے, ہر حرف پر دس نیکی گواہ ہے. پھر اس میں آسانیاں اللہ پاک پیدا کر دیں گے. اور فرمایا کہ اصحاب کہف مومن تھے, بادشاہ ظالم تھا, انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے غار میں پناہ لی. 309 برس نیند اللہ نے مسلط کر دی, نہ بدن گلا نہ بھوک لگی. اس عرصے میں حکومت بھی بدل دی. بزرگوں نے لکھا ہے کہ ان پر جو دعا انہوں نے مانگی تھی اس کے سبب اللہ نے ان کو بے نیاز کر کے قائم رکھا. اللہ پاک صرف منہ سے کھلانے کے محتاج نہیں, آج بھی انجیکشن سے غذا دی جاتی ہے کہ نہیں, اللہ پاک مسامات سے, ناک سے, جس راستے سے چاہیں غذا دے دیں. اور غذا ضروری نہیں کہ روٹی ہو, صرف ہوا میں وہ طاقت دے دیں کہ پیٹ بھر جائے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے, لیکن صحابہ کرام کو آپ نے اس سے منع فرمایا کہ اللہ پاک مجھے تو غذا اسی حالت میں بھی دیتے رہتے ہیں, تم کو یہ درجہ نہیں مل سکتا. آج ہومیوپیتھی کی دوا جتنی طاقت کم ہوگی فائدہ زیادہ دے گی. ایٹم بم کی بنیاد ایسے ذرات پر ہے جو سب سے کم درجے کے ہیں. اللہ پاک کی قدرت ان تمام ایٹموں سے کہیں زیادہ ہے, وہ جس طرح چاہیں انتظام کر دیں. اللہ پاک نے اصحاب کہف کو ایسا رکھا کہ دیکھنے والا سمجھے کہ جاگ رہے ہیں, آنکھیں کھلی ہیں. اور مزید یہ کہ ایک کتا دروازے پر بٹھا دیا اور اس کی بھی حیثیت ایسی ہے کہ سب سمجھیں کہ جاگ رہے ہیں. غرض نہ کوئی آفت باہر سے آئی نہ اندر سے, یہ اس دعا کی برکت ہے جو اصحاب کہف نے مانگی. غرض مومن کے سارے مقاصد کلیہ رجوع اللہ ہے. ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے اللہ سے دعا کرو, وکیل سے مشورے سے پہلے خدا سے مشورہ لو, دکان سے پہلے اللہ سے مانگو, ذرائع سارے بعد میں اختیار کرو, پہلے دعا کر لو. ان اسباب میں برکت ہوگی اور اس کا اجر بھی اللہ پاک سے ملے گا. آگے فرمایا اللہ کے سامنے محتاج بنے رہو, ہر حال میں اللہ سے بے نیازی ظاہر نہ کرو, کسی بھی حال میں اللہ سے بے نیازی ظاہر نہ کرو. اپنے طرز عمل سے, زبان سے, دل سے یہی ظاہر کرو کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو ضائع نہ کرو. جس کے گھر بہت سا غلہ بھرا ہوا ہے, کھانا سامنے آیا دو چار نوالے کھا کر باقی پھینک دیا کہ پرواہ ہے نہیں, بلکہ جیسے حاجت مند فقیر کھاتا ہے اسی طرح کھاؤ, اسی طرح اسے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. اللہ کے سامنے محتاجی ظاہر کرو چاہے کتنے ہی غنی ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی چیز ہدیہ پیش کرتا آپ کی عادت شریفہ تھی کہ اگرچہ اس کی ضرورت نہ ہو پسند نہ ہو پھر بھی اس کو ایسے لیا کرتے تھے جیسے اس کے محتاج ہوں, اس کی ضرورت ہو, ان کو ہو یہ کہنا, ضرورت ان کو ہو یہ کہنا کہ ہم کو تو ضرورت نہیں بڑا گناہ ہے, تاکہ دینے والے کا دل ٹھنڈا رہے. جو نعمت اللہ کی ملے اس کی قدر پہچانو, یہ نہ کہو کہ میرے پاس سینکڑوں آ جائیں گے, یہ سب اس نے دیا ہے, اگر ناقدری کی تو ترس جاؤ گے دانے دانے کو. کراچی میں جس کی ایسی بے دردی ہے اس کی وجہ سے مہنگائی بھی بڑھتی جا رہی ہے, کوئی نہیں جانتا کہ گرانی مہنگائی کس لیے ہے, یہ ساری رزق سے بے اعتنائی یعنی بے ادبی کی وجہ سے ہے. ایک عرب کے پاس کسی کا 17 درہم قرض تھا اور وہ قرض خواہ تقاضا کرنے آیا, اس نے عذر کیا, وہ جانے لگا تو اسے روک لیا کہ تم میرے مہمان ہو, دمبا 80 روپے کا ذبح کیا, اسے کھانا کھلایا. عرب کی فطرت مہمان نوازی کی ہے مگر ضائع اس کو نہیں کرتے. یہاں نئے نئے ہوٹل تو بنتے جا رہے ہیں مگر قیمتی کھانے بھی بچ جانے کے بعد ضائع کر دیے جاتے ہیں, یہ گرانی اسی وجہ سے ہے. فرمایا اللہ کے سامنے ہر وقت بتکلف محتاج بنے رہو, اور فرمایا کہ ہر کام میں اللہ پر بھروسہ رکھو, دنیا کے سارے کام کرو مگر اعتقاد یہ بناؤ کہ نفع دینے والا اللہ ہے. اور فرمایا نفس کی خواہشات سے بچو, جس چیز کی رغبت نفس میں زیادہ ہو اسی میں غور کرو کہ کہیں یہ گناہ تو نہیں. ایسے ہی جس وقت نفس نے تقاضا کیا ہر وہ کام نہ کر ڈالو بلکہ پہلے سوچ لو, اور نیک کاموں کو کل پر نہ ڈالو, کوشش کرو کہ جو کل کرنا ہے وہ آج کر ڈالو, کل آنے والے کام بھی تو اپنی جگہ اہم ہوں گے, پھر آج کا کام کل کرنے سے دگنا ہو جائے گا, جب آج نہ کر سکے تو کل کیسے کرو گے. فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو چین نہیں آتا تھا جب تک کام پورا نہ ہو جائے, تمام کاموں کا بوجھ اور پھر سب کا نبھانا, صرف ڈاک کو دیکھیے ہزاروں مختلف لمبے لمبے خطوط کا سب کا جواب روزانہ دینا, ہم صرف ایک خط پڑھنا چاہیں تو بعض ایسے کہ پورے دن میں نہ پڑھ سکیں, اور آپ سارے خط چاہے کتنی رات ہو جائے چاہے کھانا بھی نہ کھائیں جواب ضرور جائے گا. وہ کام کرنے والے تھے, نفس کے بہانوں سے بچو اور نیک کام فوراً کر ڈالو. اور فرمایا کہ اپنے ذکر کو گمنام کرو, کوئی نہ جانے کہ کیا پڑھتے ہیں. اکبر نے کہا ہے ایک زمانے میں یہ خواہش تھی کہ جانے ہم کو لوگ, اب یہ رونا ہے کہ ہم کیوں اس قدر جانے گئے. زیادہ تعارف سے راحتیں بھی ہیں مگر ایک عذاب بھی ہے کہ چین نہیں ملتا, نفع کم نقصان زیادہ ہے. اور فرمایا اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے رہو, یہاں تک کہ مصیبت بیماری تکلیف میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اور صبر بھی کرو. اب سوچنا یہ ہے کہ جیسے اللہ کی نعمتوں کی حدود کی انتہا نہیں, ایسے ہی مصائب کی بھی کوئی حد نہیں ہے. یہ شکر کرو کہ یا اللہ مجھے جتنی تکلیف ہے یہ کم ہے, مجھ سے زیادہ تکلیف والے لوگ دنیا میں موجود ہیں. دوسرے یہ کہ دنیا کی مصیبت آسان ہے بنسبت اس کے کہ دین کی مصیبت آئے. مثلا کسی نے سود شراب غیبت شروع کر دی, یہ اس سے بڑی مصیبت ہے جو بیماری یا مصیبت یا پریشانی تم پر آ گئی. اس لیے ان گناہوں سے جو بچ گیا تو یہ بھی بات قابل شکر اور قابل رشک ہے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مالٹا جیل میں 4 سال کی قید اور 80 سال کی عمر میں وہاں سے لکھا یاد رکھنے کے قابل ہے. فرمایا کہ الحمدللہ مصیبت میں تو گرفتار ہوں گناہوں میں نہیں. کتنے دن کی زندگی ہے, اگر ساری زندگی بھی مصیبت میں کٹ جائے اور گناہوں سے بچ جائے تو یہ بہت اعلیٰ سودا ہے, بڑا منافع ہے اس میں. جب بے چینی میں ہو تو کہے الحمدللہ علی کل حال اعوذ باللہ من حال اہل النار. کیسے پیارے الفاظ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, اللہ پاک ہم کو اس پر دائم بنائے. اور فرمایا استغفار کی کثرت کیا کرو, توبہ کرتے رہا کرو, اس واسطے کہ آدمی کثرت سے گناہوں میں مبتلا ہے تو استغفار بھی کثرت سے ہو جایا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ جل ذکره اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی من مقام. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائے گا ان فرشتوں سے جو دوزخ پر متعین ہیں، آگ میں سے اس شخص کو نکال دو جس نے مجھ کو ایک دن بھی یاد کیا ہے یا کسی مقام پر مجھ سے ڈرا ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر سے مراد اخلاص ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا خالص دل سے اور سچی نیت سے. دلیل اس مفہوم پر یہ حدیث ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه دخل الجنہ، یعنی جس نے لا الہ الا اللہ کہا خالص دل سے وہ جنت میں داخل ہو گیا. اور مراد خوف سے یہاں اپنے اعضاء کو گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے اور اپنے اعضاء کو اطاعت اور عبادت میں مشغول رکھنا ہے. اور دلیل اس کی یہ حدیث ہے، اللہم قسم لنا من خشیتک ما تقول به بیننا وبین معاصیک، یعنی اے اللہ مجھے اپنے خوف کا وہ حصہ عطا فرما جو میرے اور تیرے معاصی کے درمیان حائل ہو جائے. بس خوف خدا اسی کا نام ہے جو گناہ سے دور رکھے، اور گناہ میں ملوث آدمی کا خوف خدا پر دعویٰ غلط اور جھوٹ ہے. اسی سبب سے حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی تجھ سے کہے کہ کیا تو اللہ سے ڈرتا ہے تو خاموشی اختیار کر لے، کیونکہ اگر کہتا ہے کہ نہیں ڈرتا ہوں تو کافر ہوتا ہے، اور اگر تو کہتا ہے کہ ڈرتا ہوں تو تیرا دعویٰ جھوٹ ہے، کیونکہ تو گناہوں سے محفوظ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سنت ہے کہ سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملے جلے رہتے تھے، اپنی الگ سے کوئی شان بنا کر نہ رہتے تھے، بلکہ کبھی کبھی مزاح بھی فرما لیتے تھے. اگر کوئی غریب یا کوئی بڑھیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راستے کے ایک کنارے پر سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. یعنی اتنی سادگی اور فنائیت تھی آپ میں کہ آپ ذرا بھی شان آپ میں نہ تھی اپنی، کہ آپ کنارے سڑک کے بیٹھ کر اس کی کتنا بھی مسکین ہو کیسا بھی غریب ہو اس کی بات سن لیتے تھے. نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو سینہ مبارک سے ہانڈی کھولنے کی سی صدا آتی، خوف خدا کی وجہ سے یہ حالت ہوتی. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنے کے بیان میں تیسری روایت، مشکات شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں پر قحط ہوتا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے دعا کی بارش کیا کرتے اور فرماتے کہ اے اللہ، ہم پہلے آپ کے دربار میں اپنے نبی کا توسل کیا کرتے تھے، آپ ہم کو بارش دیتے تھے، اور اب ہم آپ کے دربار میں اپنے پیغمبر کے چچا کا توسل کرتے ہیں. پہلے ہم آپ کے نبی کا توسل کیا کرتے تھے، آپ ہم کو بارش دیتے تھے، اور اب ہم آپ کے دربار میں اپنے پیغمبر کے چچا کا توسل کرتے ہیں، سو ہم کو بارش دیجئے. چنانچہ بارش ہوتی تھی. روایت کی اس کو بخاری نے فائدے میں لکھا ہے کہ اس حدیث سے غیر نبی کے ساتھ بھی توسل جائز نکلا جبکہ اس کو نبی سے کوئی تعلق ہو، قرابت حسیہ کا یا قرابت معنویہ کا. تو توسل بن نبی کی ایک صورت یہ بھی نکلی، اور اہل فہم نے کہا ہے کہ اس متنبع کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر متنبع کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توسل کیا، نہ اس لیے کہ پیغمبر کے ساتھ وفات کے بعد توسل جائز نہ تھا، جبکہ دوسری روایت سے اس کا جواز ثابت ہے، اور چونکہ اس توسل پر کسی صحابی سے نقیر منقول نہیں اس لیے اس میں اجماع کے معنی آ گئے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل کرنا آج بھی جائز ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلى الله على النبي الكريم.